أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ہماری گفتگو خطبہ فدکیہ سے کچھ اہم معارف کے سلسلے میں جاری تھی اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے نبوت کے سلسلے میں اور بالخصوص نبی گرامی اسلام کی بعثت کے حوالے سے وہ آرائز پیش کیے جس میں نبی گرامی اسلام کی بعثت کا فلسفہ ہمارے لیے روشن ہو رہا تھا، اور اسی بحث کے تسلسل میں آج کے اس درس میں سیدہ سلام اللہ علیہا اس خطبہ فدکیہ کے اندر جن جملات کی طرف آگے اشارہ کر رہی ہیں وہ فضا، وہ ماحول بیان کرنا چاہتی ہیں کہ جس فضا میں، جس ماحول کے اندر نبی گرامی اسلام کو ذات پروردگار نے مبعوث کیا، کہ اس زمانے کے کیا حالات تھے، اس زمانے میں قوموں اور امتوں کا کیا حال تھا، اور کن حالات میں نبی گرامی اسلام مبعوث ہوئے اور ان کو ہدایت کے لائے عمل پر لائے. تو یہاں پر جو ارشاد فرماتی ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا وہ یہ ہے کہ فرعا الامم فرقا فی ادیانہا، کہ جب نبی گرامی اسلام کو مبعوث کیا گیا نبوت اور رسالت پر، تو وہاں پر پیغمبر گرامی اسلام نے امتوں کو فرقوں کی صورت میں مختلف ادیان کے اندر دیکھا، یعنی لوگ اور تمام امتیں جو ہیں وہ مختلف ادیان اور مختلف مذاہب میں بٹے ہوئے تھے. اکفن علی نیرانہا عابدتا لاوثانہا، یعنی کچھ ایسے قومیں تھیں، امتیں تھیں کہ جو آگ کے آگے تعظیم کرتی تھیں، احترام کرتی تھیں اور آگ کی عبادت کرتی تھیں. اسی طرح عابدتا لاوثانہا، بعض قومیں ایسی تھیں کہ جن کو اس حال میں نبی گرامی اسلام نے دیکھا کہ وہ بتوں کے آگے سجدہ کر رہے تھے، بتوں کے آگے وہ عبادت کر رہے تھے. منکرتا للہ ما عرفانہا، ایسے فضا میں، ایسے ماحول میں نبی گرامی اسلام نے قدم رکھا اور مبعوث ہوئے کہ جہاں امتوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ ذات پروردگار کا انکار کر رہی تھیں. ما عرفانہا، اور عجب یہ ہے کہ وہ ذات پروردگار کی معرفت رکھنے کے باوجود ذات پروردگار کا انکار کر رہی تھیں. تو ایسے ماحول میں جہاں امتیں عقیدے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے منحرف تھیں، مختلف انحرافی عقائد اور انحرافی ادیان میں بٹی ہوئی تھیں اور بتوں کے آگے جھکی ہوئی تھیں، ذات پروردگار کی معرفت کے باوجود اس کا انکار کر رہی تھیں، ایسے ماحول میں نبی گرامی اسلام کو ذات پروردگار نے مبعوث کیا. تو یہاں پر جو سب سے پہلا فریضہ تھا وہ یہی تھا کہ نبی گرامی اسلام اسی امت کی ہدایت کرے اور اسی عقیدے اور ان ادیان کے انحرافات سے ان کو جدا کرے اور صراط مستقیم پر لے آئے. اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سابقہ انبیاء آئے تھے، تو ان انبیاء، آیا ان کا دین الگ تھا یا دین ایک ہی تھا، شریعتیں مختلف تھیں؟ تو گزشتہ درس کے اندر ہم نے اس کی طرف ایک اشارہ کیا کہ اسلام ایک دین تھا شروع سے، آغاز سے لے کر نبی گرامی اسلام تک. ہاں، شریعتیں متعدد تھیں، وہ احکامات الہی تکامل کی طرف گامزن تھے، ہر دور میں جتنی اس کی ظرفیت تھی اس ظرفیت کے مطابق خداوند متعال کی جانب سے ہدایت کا برنامہ، وہ تعلیمات آ رہی تھیں. اور پھر دوسرے دور میں شریعت جب تبدیل ہو رہی تھی تو یہ بھی اس دوسرے دور کی ظرفیت کی تقاضا کے مطابق تھا. تو یوں شریعتیں تکامل کی منزل پر تھیں، تکامل کا سفر طے کر رہی تھیں، لیکن وہ دین، وہ گوہر دین ایک ہی چیز تھی. تمام انبیاء اسی لیے آ رہے تھے کہ ان لوگوں کو متوجہ کریں ذات پروردگار کی طرف، ان لوگوں کی ہدایت کریں اسی دین اسلام کی طرف. جیسا کہ آیہ شریفہ کے اندر بھی ہے کہ کان الناس امتاً واحدہ، لوگ ایک امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر ذات پروردگار نے انبیاء کو مبعوث کیا کہ جو بشارت دینے والے تھے، کہ جو تنبیہ کرنے والے تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور قرآن مجید کو، کتاب کو ان کے ساتھ نازل کیا جو کہ حق و حقیقت کے ساتھ تھا. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور حکم جاری کریں. فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ، جن موارد میں، جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے تھے. تو اسی طرح اور بہت ساری آیات ہیں، اگر ہم ان کی طرف نگاہ کریں تو یہ بات ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہے کہ ابتدا سے، آغاز سے امتیں بٹی ہوئی نہیں تھیں مختلف ادیان کے اندر، ایک تمام کے تمام لوگ ایک امت کا نام رکھتے تھے، کان الناس امتاً واحدہ، ایک ہی دین تھا. یہ اختلاف بعد میں ہوئے، یعنی یہ امتوں کا مختلف ادیان میں منحرف ہو جانا عقیدتی اعتراف سے، یہ بعد کے مراحل میں ہے. اور وہ بھی اگر آیات کی طرف ہم مراجعہ کریں تو بہت ساری آیات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ ایک تو ریاست طلبی سبب بنتی ہے، اور دوسرا حقوق کا تجاوز کرنا، یہ عوامل بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں اس بات کے کہ لوگ ان کے درمیان، امتوں کے درمیان اختلاف وجود میں آئے، اور اس طرح پھر یہ اختلاف ان کو مختلف ادیان کی طرف کھینچ دیتا ہے. تو لہٰذا قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق، قرآن مجید کے اعتبار سے یہ اختلاف بعد کا ہے، یہ امتوں کا بٹ جانا ادیان کے اندر اور عقیدے کے اعتبار سے انحراف آنا ان کے اندر، یہ بعد کے مراحل میں ہے، ابتدا میں ایسا نہیں تھا. اور پھر امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اسی فضا کو کہ جب نبی گرامی اسلام مبعوث ہو رہے ہیں، جس طرح سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے امتوں کو یوں ادیان میں بٹا ہوا دیکھا، تو امام علی علیہ السلام نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسی عصر جاہلیت کو، نبی گرامی اسلام کے زمانے کے حالات کو نجم البلاغہ کے اندر بیان کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وَأَهْلُ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّقَةٌ، کہ اہل زمین اس وقت کے جب نبی گرامی اسلام مبعوث ہوئے تو مختلف ملتوں میں بٹے ہوئے تھے، وَأَهْوَاءٌ مُنْتَشِرَةٌ، مختلف ان کے رغبتیں تھیں، وَالطَّرَائِقُ مُتَشَتِّتَةٌ، ان کی مختلف راہیں تھیں، مختلف راہوں میں، مختلف انظار میں، مختلف ادیان میں یہ لوگ منتشر تھے، بٹے ہوئے تھے. یہاں تک امام فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض وہ تھے کہ جو ذات پروردگار کو مخلوق سے مشابہ جان رہے تھے، بعض وہ تھے جو ذات پروردگار کی نسبت الحاد اور انکار کا شکار تھے، بعض وہ تھے کہ جو ذات پروردگار کے ساتھ دوسرے خداؤں کی طرف بھی اشارہ کر رہے تھے، دوسروں کو بھی خدا جان رہے تھے، یعنی مشرک تھے. فہداہم بہی من الضلالہ، کہ ذات پروردگار نے ان کو ہدایت پر لایا نبی اکرام اسلام کے بابرکت وجود سے، من الضلالہ، گمراہی سے نکالا. وانقذہم بمکان ہی من الجہالہ، جہالت سے ان کو نبی گرامی اسلام کے برکت سے نکالا. تو یہ وہ فضا تھی جس فضا کو سیدہ ہمارے لیے بیان کر رہی ہیں، اور امیر المومنین بھی اسی سے مشابہ فضا کو نہج البلاغہ کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کی فضا تھی. لوگ یہاں تک گرے ہوئے تھے کہ بعض تو وہ تھے جو اپنے جیسے دیگر انسانوں کی پرستش کر رہے تھے، ان کی بات کر رہے تھے، بعض وہ تھے جو خاضع تھے، تسلیم تھے حیوانوں کے آگے، بعض تو ایسے تھے جو جمادات کے آگے، یعنی پتھروں کے آگے عبادت کر رہے تھے اور جھکے ہوئے تھے. تو یہ حالت تھی عصر جاہلیت کی. پھر سیدہ نے آخری ان جملات میں جو فرمایا، اس عصر جاہلیت کی فضا کو ہمارے لیے اس طرح بیان کیا کہ منکرتن للہ معرفانہا، وہ لوگ جانتے تھے، معرفت رکھتے تھے ذات پروردگار کی، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتے تھے. کہ یہاں پر دو معنی مراد لی گئی ہیں کہ یہ جو انکار ہے ان کا معرفت کے ساتھ، یہ کس نوعیت کی معرفت تھی ان کو؟ ایک مرتبہ اس کی معنی یہ کی جاتی ہے کہ یہ معرفت فطری تھی، یعنی وہ اپنے وجود کے اندر فطری معرفت رکھتے تھے ذات پروردگار کی، اس کی وحدانیت کی، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کر رہے تھے. اور جیسا کہ خطبہ فدکیہ کے توحید کے بحث کے اندر ہم نے ان جملات کی طرف بھی اشارہ کیا تھا جس کے اندر سیدہ نے اس مطلب کو روشن کیا تھا کہ وَضَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا، ذات پروردگار نے وحدانیت کو، اس کلمہ توحید کو انسانوں کی قلب میں، ان کی جان کے اندر رکھ دیا ہے. تو یوں جو توحید فطری ہے، اسی کی طرف سیدہ نے پہلے بھی اشارہ کیا، اور بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ ما عرفانہا سے مراد وہ توحید فطری ہے، کہ یہ لوگ اپنے وجود کے اندر اس طرح توحید فطری رکھنے کے باوجود انکار کرتے تھے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی اس توحید فطری پر غبار آیا ہوا ہے، انہوں نے ان دوسرے خداؤں کے آگے جھک کر ایک بہت ہی پردے جو ہیں وہ تاریکی کے اپنی اس فطرت پر بنا دیے ہیں. قرآن مجید نے خود جو ہے وہ ایک آیت کے اندر اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون، یعنی پیغمبر گرامی اسلام کو ذات پروردگار کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ، کہ عذاب الہی تم پر آ جائے یا قیامت آ جائے تم پر، اغیر اللہ تدعون، کیا تم خدا کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو یہ بات ہمارے لیے روشن کرو، بتاؤ، واضح کرو. بل ایاہ تدعون، ذات پروردگار کہتا ہے کہ یعنی ان حالات میں کہ جب تم سختی میں آ جاتے ہو، جب تم مصیبت میں آ جاتے ہو، تو جس کو تم پکارتے ہو وہ ذات پروردگار ہے. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، پھر ذات پروردگار اگر چاہے تو تم پر آئی ہوئی اس سختی اور مصیبت کو ٹال دے، ہٹا دے، اور تم بھلا دو گے ان کو جن کو تم ذات پروردگار کا شریک قرار دیتے ہو. یعنی یہاں سے یہ بات روشن ہوتی ہے ہمارے لیے کہ توحید فطری ہے، اور اگر انسان مصیبت میں آتا ہے تو متوجہ ہو جاتا ہے ذات پروردگار کی طرف، یہاں تک کہ وہ حتیٰ ان دیگر جھوٹے خداؤں کو بھلا دیتا ہے. یہ بھلا دینا جھوٹے خداؤں کو سختی اور مصیبت کے حالات میں اس بات کے لیے، اس بات کو روشن کر رہا ہے ہمارے لیے کہ بس وہ جو عقیدہ ہے ان کے اندر، انحرافی جو عقیدہ ہے، دوسرے خداؤں کے حوالے سے جو ان امتوں کے اندر عقیدہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، یہ وہ عقیدہ ہے جو اس انسان نے اپنی فطرت پر تحمیل کیا ہے، اس کے اوپر مسلط اس نے کیا ہوا ہے. اور یہ ایک جھوٹا جو ہے وہ عقیدہ ہے جو انسان کی فطرت سے بہت ہی دور ہے. اور اس طرح انبیاء کے اہداف میں جب ہم آتے ہیں تو امام علی علیہ السلام نے ایک ہدف جو انبیاء کا بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ لیستادوہم میثاق فطرتہ، کہ انبیاء کو ذات پروردگار نے مبعوث کیا تاکہ وہ فطرت کے اس عہد و پیمان کو پورا کروائیں انہی لوگوں کے ذریعے، کہ ذات پروردگار نے جو ان کی فطرت کے اندر توحید سمائی ہوئی ہے ان کو اس کی طرف متوجہ کرے. اور یہ بھی ایک معنی مراد لی جاتی ہے کہ منکرتن للہ ما عرفان ہا، کا مطلب یہ ہے کہ توحید فطری تو اپنی جگہ پر درست، کہ ذات پروردگار نے ان کی فطرت میں توحید کو قرار دیا ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر اپنے فکر اور عقلی اعتبار سے جاننے کے باوجود بھی، وہ ظاہری طور پر متوجہ ہونے کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیسے ایک انسان جو ظاہری طور پر جان رہا ہو ذات پروردگار کی معرفت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ اس کا انکار کر دے؟ تو قرآن مجید نے اس کا نمونہ بھی ہمیں بتا دیا ہے. حضرت موسیٰ نے جب فرعون کو دعوت دی ذات پروردگار کی طرف، تو وہاں پر فرعون نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں نہیں جانتا اپنے علاوہ کوئی اور خدا تمہارے لیے، ان لوگوں کو یہ کہنے لگا. تو وہاں پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ لقد علمت ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض، تم جانتے ہو کہ یہ جو کچھ معجزات ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ نازل نہیں کی مگر اس خدا نے کہ جو آسمانوں کا خدا ہے، جو زمین کا خدا ہے. تو اسی جملے سے یہ بات ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہے کہ یعنی ایسے افراد ہیں کہ جو ذات پروردگار کی معرفت ظاہری طور پر رکھنے کے باوجود بھی جان بوجھ کر اس ذات کا انکار کرتے ہیں. یہاں تک کہ دوسری آیات کے اندر یوں بھی ہمارے لیے بیان ہوا کہ وجاہدوا بہا واستیقنت ہا انفسہم ظلما وعلوا، کہ انہوں نے انکار کیا، ان کے وجود نے، ان کے وجدان نے، ان کے نفوس نے یقین پیدا کر لیا تھا، پھر بھی انکار کیا. کیوں؟ ظلما وعلوا، ظلم اور تکبر اور اپنی ریاست کی وجہ سے، اپنی بلندی کی غرض کی وجہ سے. ان فرعون علا فی الارض، ایک اور آیت کے اندر بھی فرعون کی اس علو کو بیان کیا گیا. تو یعنی اگر ہم ان آیات کی طرف مراجعہ کرتے ہیں تو یہ بات روشن ہو جاتی ہے ہمارے لیے کہ دو بہت ہی بڑے سبب ہیں جو انسان کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ ذات پروردگار کی معرفت رکھنے کے باوجود بھی ذات پروردگار کا انکار کریں. ایک یہ کہ انسان جب ظلم کرنے پر آ جائے، اور دوسرا یہ کہ جب انسان دوسروں پر خود کو برتری دینے پر آ جائے، خود کو دوسروں پر غالب کرنا چاہتا ہو. تو وہاں پر جب انسان تکبر اور غرور کے مرحلے میں آتا ہے یا انسان ظلم کے مرحلے میں آتا ہے، تو یہ دو بڑے سبب ہیں جو انسان کو آمادہ کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ معرفت الہی رکھنے کے باوجود بھی ذات پروردگار کا انکار کرے. تو یہ وہ جملہ تھا جس کی طرف سیدہ نے اشارہ کیا کہ یہ ایسا ماحول تھا، ایسی فضا تھی عصر جاہلیت کی، جہاں ذات پروردگار کی معرفت کے باوجود بھی لوگ انکار کر رہے تھے. تو اس فضا میں، اس ماحول میں ذات پروردگار نے نبی اکرم اسلام کو مبعوث کیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.